الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين وقال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام والمسجد النبوي في المدينة المنورة والمسجد الأقصى أو كما قال عليهم الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ربیع الآخر کی 17 تاریخ 1447 ہجری کا برس اور 10 اکتوبر 2025 آپ حضرات کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیت کا ٹکڑا اور سورہ اسراء کی پہلی آیت کریمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ کا حصہ پڑھا ہے. عنوان سب کا مشترکہ ہے، وہ ہے مسجد الاقصی، بیت المقدس اور ارض فلسطین. پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس وقت کی قوم کو جو کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ تم ارض مقدس جو کہ فلسطین اور شام ہے، بیت المقدس، اس میں داخل ہو جاؤ، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی مت کرو. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے مقدر میں کی ہے. ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور تم اس سے رو گردانی ہرگز مت کرنا ورنہ تم سراسر خسارے اور گاٹے والے ہو گے. اس کی تفصیل میں بعد میں بتاتا ہوں کہ کیا اس کی تفسیر ہے. اور سورہ اسراء کی مشہور آیت ہے، یہ سورہ 15 سپارہ کی پہلی سورت ہے، اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، مشہور سورت ہے، لیکن اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. اسراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعہ معراج ہے اس کی مناسبت سے، چونکہ وہ واقعہ دو نشستوں پر مشتمل تھا. پہلا جو آپ کی نشست تھی یا آپ کا جو سفر تھا بیت اللہ سے، جو اس آیت کریمہ کے اندر بھی بیان فرمایا، بیت اللہ سے مسجد اقصی تک، اس کو بولتے ہیں اسراء. اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا، رات کو سفر کرنا. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے کچھ حصہ میں سفر فرمایا تھا، سبحان الذی، اور یہ ایک ایسا غیر معمولی سفر تھا کہ جب بھی انسان کسی بات پر تعجب کا اظہار کرتا ہے تو عمومی طور پر زبان حال سے یہ نکلتا ہے سبحان اللہ. اللہ کی قدرت کا اظہار انسان کرتا ہے کہ کیا اللہ پاک ذات ہے کہ جس نے یہ ایک خوبصورت نظارہ، خوبصورت تخلیق یا خوبصورت منظر پیش کیا ہے، بنایا ہے. تو اس واقعہ کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے، مفسرین نے فرمایا سبحان الذی، متعدد وجوہات سے اس کو اس لفظ سے اور اس جملہ سے ابتدا کی ہے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا، وہ آگے اس کا بیان فرمایا ہے. کہیں کوئی ایسا یہ نہ سمجھ لے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کے غیر معمولی سفر میں بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا تو شاید کوئی خدائی کے درجے پر فائز تو نہیں ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات, یعنی کس چیز سے؟ ہر قسم کے شرک سے وہ پاک ہے, ہر قسم کے عیوب سے وہ پاک ہے, ہر قسم کے نقص سے وہ پاک ہے. تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی توحید کا پرچار کیا ہے, اعلان کیا ہے, اور شرک سے براءت کا اعلان کیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شرک کی براءت کا اظہار کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے بری الذمہ ہے. سبحان الذی, اور پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اسرا بعبدہ رات کے حصے میں, عبدہ لیلن, لیل جہاں نکرہ ہے, اس کا معنی رات کے کچھ حصہ میں, پوری رات کا بھی وقت نہیں لگایا اس پورے غیر معمولی سفر میں. اور اس کا پھر اس واقعہ کا ایک پس منظر بھی ہے, یہ آخر کیوں واقعہ پیش آیا. وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے پشتیبان آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ تھی, اور آپ کے چاچا محبوب چاچا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترمہ حضرت ابو طالب وہ آپ کے پشتیبان تھے, آپ کے محافظ تھے, اور وہ ان کا یکے بعد دیگرے آگے پیچھے انتقال ہو گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سال کو, اس برس کو عام الحزن کہا جاتا ہے کہ غم کا سال, کیونکہ یہی اس وجہ سے کفار نے یہ پرپرزے نکالنے شروع کیے کہ اب تو یہ ان کے جو اصل محافظ تھے وہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے, اب ان سے جو معاملہ بھی ہم کرنا ہے کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ غمگین تھے. وہ اسی پس منظر میں پھر واقعہ طائف بھی پیش آیا جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی کا سب سے کٹھن اور بدترین واقعہ پیش آیا, اور مخالفت پیش آئی, لہو لہان کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ آپ توحید کا پرچار کرنے کے لیے وہاں گئے تھے. تو یہ پس منظر ایک اندازہ لگائیے کہ آپ کا قریبی ترین دنیا میں کوئی محافظ نہیں ہے, اور جس کے پاس جا رہے ہیں اور وہ بھی, اور اہل مکہ تو پہلے ہی سے مخالف, اور کچھ امید لے کر طائف والے کے پاس گئے تو وہ بھی مخالف, انہوں نے بھی مخالفت شدید ترین مخالفت کی. تو اس پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کو ملاقات کے لیے بلایا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈارس بدانا چاہتے ہیں, آپ کو تسلی دینا چاہتے ہیں, حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں کہ میں تو ہوں نا. علم یجد کا یتیمن فآوا کا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ سوحا کے اندر اعلان فرمایا کہ آپ کو تو یتیم بنایا تھا لیکن سہارا کس کا دیا. یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یکے بعد دیگرے دنیا کے سہاروں سے مبرہ کر رہے ہیں, دنیا کے سب سہارے اٹھائے جا رہے ہیں, دور کیے جا رہے ہیں. آپ کی پیدائش سے پہلے والد محترم کا انتقال, پھر آپ کے کچھ عرصہ کے بعد والدہ کا انتقال, پھر آپ کے دادا کا انتقال, پھر آپ کے اہلیہ کا انتقال, پھر آپ کے چاچا کا انتقال. یہ دنیا کے سب ظاہری اسباب کے چاکے کئی دنیا کی چیزوں پر, دنیا کے انسانوں پر یہ نہ انسان توکل نہ کرے, بھروسہ نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر کیا جو دنیا میں کبھی کسی کو کسی کے تصور اور وہم گمان میں بھی نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے کفار اور مشرکین نے اس کا انکار کیا تھا کہ ایسا غیر معمولی سفر کہ پوری کائنات کا سفر کر لینا, سیر کر لینا, اور لفظ سیر بھی اسی سے نکلا ہے کہ سیر جو اس طرح سے کہ سیر کرنا, سیر و سیاحت. تو اس وجہ سے انسان پھرتا ہے, گھومتا ہے, خصوص طور پر دن اور رات کو گھومتا ہے, یہ نہیں کہ صرف دن کو ہی گھومتا, راتوں کو بھی چلتا ہے نا. تو اس وجہ سے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا تو اس کا یہاں تذکرہ کیا, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, لے گیا اپنے عبد کو, بندے کو, اور پوری کائنات جنت دیکھ لینا, دوزخ دیکھ لینا, اور پوری اللہ کی جہاں جہاں جو عرش دیکھ لینا, اور اللہ سے ملاقات کر لینا, وہاں تک جہاں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں جا سکتے, اس سے آگے چلے جانا. تو اسی وجہ سے تو کفار کو تعجب ہوا کہ یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ناممکن ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو لقب ملا ہے لفظ صدیق کا, تصدیق کی انہوں نے کہ جب کفار نے انکار کیا تو جب ان کو پاس یہ واقعہ آپ کا دوست تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس سے بڑے بڑے ان کے دعووں کے اقراری ہیں کہ ان کو دعووں کا ہم نے اقرار کیا ہے، وہ تصدیق کی ہے۔ یہ اگر وہ کہتے ہیں، اگر انہوں نے یہ بات جو آپ مجھ تک پہنچا رہے ہو، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں آپ حضرت ابوبکر صدیق دو معنی سے، ایک تو تصدیق کرنا، دوسرا سچ بولنا، اس وجہ سے ان کا لفظ، ان کے لقب پر گیا ابوبکر صدیق۔ یہ اس واقعہ کی پس منظر میں ان کو یہ اعزاز اور لقب ملا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، کہاں سے کہاں تک گئے؟ من مسجد الحرام سے مسجد الاقصی۔ اقصی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ بیت اللہ سے دور ہے، اقصی کا معنی دور، کیونکہ بیت اللہ سے یہ دور تھی، ہزاروں میل دور، آج بھی دور ہے، تو اس وجہ سے اقصی کہا گیا ہے۔ اور اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ الذي باركنا حوله، کہ جس کے ارد گرد اللہ سبحانہ و تعالی نے برکت رکھی ہے۔ کیسی برکت؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان گنت انبیاء کرام کا وہاں ان کا ظہور فرمایا، اور ان کا وہ مسکن فرمایا، اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دار ہجرت بھی ہے۔ اصل ان کی جو جائے پیدائش وہ بغداد کی ہے، اور وہاں سے پھر انہوں نے ہجرت فرمائی تھی شام میں، تو اس وہاں، اور پھر دیگر انبیاء کرم ولوطن آتینہ نجینہ مبارکنا، تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی علاقے میں تھے، وہ جو ہے بحر مردار، ریڈ سی، تو وہ بھی اسی علاقے میں، کہ وہ جو واقعہ آیا تھا، جو فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کے پاس ایک خبر لے کر، ایک خوشخبری تھی اور ایک عذاب کی خبر تھی۔ اور جب فرشتے آئے تو انہوں نے پہلے تو خوشخبری دی ان کو، ان کے بیٹے کی، صاحبزادے کی، اور پھر دوسرا کہ ان کو عذاب کے اندر پکڑ ہوگی، وہ ایک ایسی بد فعلی کے اندر مبتلا تھی پوری قوم کی قوم، تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب، اور پوری قوم کو اس کے عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ کیسا؟ کہ وہ جو ہومیوپیتھک ہے نا، یہ ہومیوپیتھک کا جو علاج ہوتا ہے، علاج بالمثل ہوتا ہے، جس طرح کی بیماری ہوتی ہے اسی حساب سے اس کی دوائی دی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی عذاب بالمثل، کہ جس طرح کی گناہ اسی حساب سے پھر ان کو عذاب دیا گیا، کہ فرشتے کو کہا کہ اس کو بستی کو پوری کی پوری بستی کو اوپر اٹھاؤ، اوپر اٹھا کے پھر اس کو اوپر پلٹ دیا۔ بدفعلی کرنے والے بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں، تو عذاب اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور تو یہ تو عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں اور اس علاقے میں ہم لے رہے ہیں، ہم سب کی حفاظت میں، چھوٹوں کی اور بڑے کی، جسم جہاں، تو اس گناہ کو نہ صرف یہاں بلکہ متعدد جگہوں پہ اس کو انہوں نے قانونی طور پر تحفظ دیا ہے، اللہ تعالیٰ صاحب ہمارے سب چھوٹے اب اس کو لازمی قرار دیا، جو حالانکہ اس کا تعلیم سے اور تعلم سے کچھ غرض نہیں ہے، لیکن بچوں کو زبردستی نرسری کے بچوں سے لے کر بڑے تک یہ مسلط کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہم والدین کو اپنی ذمہ داری، یہ جب ہم پڑھتے تھے جب اس وقت یہ بہت مختلف تھا، آج تو بالکل بدل گئی ہے، تعلیم نہیں رہی، یہ تو ایک فیکٹریاں بن گئی ہیں لوگوں کو اپنے نظریات کا غلام بنانے کی، اپنے نظریات کا غلام بنانے کی۔ تو اس وجہ سے ہم سب کو آج کے زمانے میں بہت ذمہ داری بڑھ گئی ہے والدین کی، کہ ان کے ایمان کی، ان کے نظریات کی، ان کے اقدار کی، ان کے اسلام کی اور گناہوں سے بچنے کی وہ تدابیر کریں۔ تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ یہ دعا بھی مانگتے رہا کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ بھی بہت زبردست دعا ہے، نیک اولاد کے لیے، نیک شوہر کے لیے، نیک بیوی کے لیے، چاہے وہ کسی بھی درجے میں ہو، کم از کم شادی شدہ ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، جو بھی ہو، تو سب کے لیے دعا بہت جامع معنی ہے۔ تو بہرحال اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذي بارکنا حوله، اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، یعنی مسجد اقصی اس پر، اس میں اور بیت المقدس جو جہاں کا شہر ہے وہ فلسطین وہ اور ارض شام وہ سب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے برکت رکھی ہے۔ حول لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کیوں سفر کروایا تھا اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ اسرا کا، یہ تو اسرا ہے، اسرا کی بات چل رہی ہے نا، ابھی معراج تو شروع نہیں ہوا، اور اسرا کہ تاکہ لنریہ ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں۔ انسان آپ نے دیکھا ہوگا نا دنیا کے اندر کوئی چیز بناتا ہے ایجاد کرتا ہے تو وہاں نمائش لگتی ہے، ہر ملک والے لگاتے ہیں اپنی ایجادات کرتے ہیں کہ بھی ہم نے فلاں قسم کی صنعت اور حرفت کی مختلف چیزیں ایجاد کی ہیں، اور حربی آلات مختلف لوگ کرتے ہیں اور صنعت کے مختلف، تو لوگوں کے سامنے اس کو نمائش لگاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو دکھا رہے ہیں؟ اپنے محبوب کو۔ اور کائنات کی نشانیاں کس طرح اللہ نے کائنات کو بنایا، وہ بہت سبق اموز یہ واقعہ ہے، بہت چیزیں سیکھنے کی ہے، چونکہ موضوع نہیں بننا اس کو بتاتا۔ تو یونریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، اکے تاکہ یہ ہم اللہ بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ تو اور وہ جو پہلی آیت کریمہ پڑھی تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات اشارہ فرمائی ہے کہ اس میں داخل ہو جاؤ، اور یا قومی دخل الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادبارکم تنقلب، تو اس میں کیا ان کو کہا کہ یہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے، اور یہ عمومی طور پر جہاں بعض لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہو گئی، وہ سمجھا کہ جب ہمیشہ کے لیے عبدالآباد قیامت تک کے لیے اب ان کے نام کھاتے میں یہ ایک عرض لکھ دی گئی، تو یہ ایسی بات نہیں ہے، وہ اس وقت کے لوگ تھے۔ لیکن اس میں انہوں نے پھر ان کا آگے سے ایک جواب کیا تھا، وہ بھی تو آگے پڑھنا، ہر چیز کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ کیا ہے قرآن مجید میں تو اپنے مطلب کی بہت ساری چیزیں انسان نکال سکتا ہے۔ اور قرآن مجید میں تو یہ بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اب اگر کوئی اتنا ہی لے تو قرآن مجید کا کہ بھئی اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ، اب اسی حکم کو اگر لے کے بیٹھ جائے، کبھی قرآن مجید میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ کہا ہے کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ، لیکن آگے بھی تو پڑھ لو نا، آگے اس کا پورا جملہ کیا ہے، پوری آیت کیا ہے، پورا حکم کیا ہے، لا تقربوا الصلاۃ، یہی اس کو حکم لے لو کبھی، قرآن مجید میں تو یہ لکھا ہے کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ، نماز تو پڑھنی کی دور بات، وہ یہ بھی یہ جہاں تک کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھی نماز کے قریب بھی مت جاؤ، لیکن کب جاؤ کب مت جاؤ، یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے نا۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب بھی مت جاؤ، جب نشہ، پہلے تو جو ہے دوسری جگہ پہ فرما دیا کہ نشہ نہ کرو، لیکن نشہ اگر کسی نے نشہ کر لیا تو اس حالت میں کیوں نہ قریب جاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ یہ پس منظر میں پھر جو قل یا ایھا الکافرون، یہ آیت پڑھی تلاوت میں نماز میں، لا اعبد ما، جہاں تو کہا لا اعبد ما تعبدون، تو انہوں نے کہا دیا اعبد ما تعبدون پڑھ دیا، تو یہی اسی وجہ سے تو حکم دیا کہ نشہ میں کہ جو حالت میں قرآن جی نہ مت پڑھو، ورنہ قرآن جی کا حکم کہیں کا کہیں بن جاؤ، جہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم بتوں کی پوجا مت کرو، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم کر لو، جو لا ہی لا کو ہی اڑا دیا۔ تو بہرحال تو جہاں بھی یہ ہے کہ ان کو یہ حکم دیا کہ تم وہاں داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے انکار کیا، انہوں نے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ جاؤ جا کر وہاں اس علاقے کو فتح کر لو، لیکن ان کا بنی اسرائیل کا یہ تھا کہ بھئی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، کیسی بےہودگی اور کیسی بدتمیزی اور کیسی توہین امیز بات اپنے نبی کو کہنا کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، وہ جا کر لڑو، جب فتح ہو جائے تو ہمیں پیغام بھیج دینا، اس وقت موبائل نہیں تھا، ورنہ کہتے ہیں وہاں سے مس کال مار دینا الیاذ باللہ۔ تو انا لن ندخلها ابدا ما دام، ہمیشہ ہرگز ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے، قطعی طور پر انہوں نے انکار کر دیا۔ فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، آپ جاؤ جا کر لڑو، اور ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جب فتح ہو جائے گی تو غلبہ ہو جائے گا تو پھر ہمیں بتا دینا۔ قال انا لن ندخل ابدا ما دام فيها فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا، وبین القوم الفاسقین، قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تو اپنی جان اور میرا بھائی ہوں ہارون، وہ ان کے پاس میرا اختیار چلتا ہے، یہ تو میری بات مانتے نہیں ہیں، ایسی نافرمان میرے پلے قوم پڑ گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں فرق کر دیجئے فاصلہ، وہ وادی طے کے اندر پھر 40 سال سرگردہ رہے، کہ ادھر سے ادھر گھومتے، پھر بھی اللہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنی نعمتیں اور کتنے ان کو ناز نخرے ان کے اٹھائے کہ انہیں نافرمانی کی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں منسلبہ اتارا تھا اس قوم کو، یہ بدبخت قوم۔ اور اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے نا تو آپ جائیے مشاہدہ کرنے، اگر مشاہدہ کرنا ہے اس کو اس پہ تاریخ پڑھیے قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث میں، اور پھر جو ہے آج جو ان کے جو کرتوت ہیں جو قرآن مجید جا بجا اعلان کر رہا ہے نا، کس طرح انہوں نے انبیاء کرم ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، کہ ایک ایک وقت میں درجنوں انبیاء کرام کا انہوں نے قتل کیا تھا اس قوم نے، اور آج یہ دعوے دار ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے، ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو بعد میں پھر جو ان کے بعد یوشع آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں، ان کا انتقال ہو گیا، ہارون کا بھی ہو گیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر ان کو وہ لے کر گئے، پھر ان کو قوم لڑنے کے لیے آمادہ ہوگی، جو ان کو بڑے تو مر مرا گئے، تو پھر کہیں جا کر اللہ نے ان کو جو ہے دیا، وہ ان کو وقت کے لحاظ سے اس کو اثر جو تمہارے لیے ہے، ورنہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ اور پھر وہاں جا کے نشانی آپ کو نظر آتی ہے، جگہ جگہ بابر برکت، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت زکریہ مسجد اقصیٰ کے اندر، مسجد زکریہ سب جہاں انہوں نے دعا مانگی تھی، ہنالک دعا زکریہ ربہ قال ربی حب لی، وہ محراب، اور حضرت مریم جہاں حجرے کے اندر انہوں نے عبادت کی تھی، پھر اس میں انہوں نے کفالت کا وہاں کیا، تو وہ مسجد اقصیٰ کے وہاں اس کا جو طے خانہ ہے، اس کے وہاں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ حجرہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو وہاں لے کر جائے، کہو آمین۔ تو یہ مسجد اقصیٰ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسراء کا پہلا مقام ہے، اور ارض الانبیاء ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہاں امام الانبیاء کا وہاں مقام ملا ہے، پورا تمام انبیاء کرام کو وہاں نماز پڑھائی ہے، جماعت کرائی ہے، اور پھر مسلمانوں کو قبلہ اول ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت سے پہلے اس انداز سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ بیت اللہ، پھر ساتھ جو ہے ادھر سامنے بیت اللہ جاتا، پھر جو ہے اس کی طرف مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرتے تھے تاکہ دونوں کی طرف رخ ہو جائے۔ تو پھر جب ہجرت فرمائی تو 16-17 ماہ مسجد اقصیٰ کی طرف، قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ مسلمانوں کا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیشہ جو انگیت اس کے فضائل ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو کوئی وہاں جا کر عمرہ کا احرام باندھتا ہے، اور وہاں جا کر عمرہ کا احرام باندھتا ہے، وہ عمرہ کے لیے جاتا ہے، اللہ سبحانہ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور یہ ہمارے ہمیشہ دل کے اندر ہونی چاہیے، اور دل ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اس کو مسجد اقصیٰ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر نہیں جا سکتا تو کوئی وہاں تیل بھیج دے اس مسجد کے روشنی کے لیے، تو وہاں پرانے زمانے میں تو بجلی نہیں ہوتی، تو یعنی اس میں کوئی چندہ بھیج دے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مسجد اقصیٰ کی جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، یہ مسجد اقصیٰ کے لیے دی جا رہی ہیں، اہل غزہ نے جو قربانیاں دی ہیں، اہل فلسطین نے جو مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے دی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو غلبہ نصیب فرمائے، اور یہ ہمیشہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ جماعت احادیث کی روشنی میں ان کو غلبہ نصیب ہوگا، کبھی بھی ان کو شکست نہیں ہوگی، اور ان کا تو معاہدے کر کے تو بے وفائی کرنا اور دھوکہ دینا، اور پھر دھوکہ دے کر ان پر پلٹ کر حملہ کرنا، اور ہر قسم کا ظلم کے پہاڑ توڑنا، یہ ان کا وتیرا رہا ہے تاریخ میں بھی اور اب بھی ہے سب۔ اب تو تھوڑی دنیا میں مشاہدہ کر لیا، ہمارے ذمہ جو کام ہے ہم وہ کریں کہ ان کا ایک تو تعلیم حاصل کریں مسجد اقصیٰ کے بارے میں، اور دوسرا بائیکاٹ کریں، اور لکھ سکتے تو لکھے، اور اگر بول سکتے تو بول لے، اور عملی طور پر کر سکتے تو وہ کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله